الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجحد الفقراء إذا جاءوا وغروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اس کی برکات سے پورے طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے حوالے سے رمضان سے ایک دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے چند پہلو گزشتہ جمعۃ المبارک کے سامنے جمعۃ المبارک کے دوران آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے. اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے کو شہر الموازات، غم خاری اور ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے. یقینی بات ہے، غم خاری اور ہمدردی سے مراد انسانوں اور خصوصاً مسلم کمیونٹی کے ان افراد کا لحاظ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا کہ جو معاشی ناہمواریوں کے نتیجے میں یا معاشی استحکام کی محنت میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یہ ان سے مواسات ہے، غمخاری ہے. ہمارے ہاں دین اسلام میں مسلم معاشرے کے ان کمزور طبقات کی نصرت کا کئی حوالوں سے انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور فرمایا: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے یا جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ رزق کے لفظ کو محض کھانے پینے کی اشیاء میں محدود کر لینا یہ رزق کے معنی کو سراسر محدود کر دینا ہے. رزق کا لفظ بہت وسیع ہے, اولاد بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے وہ اس کا رزق ہے. چنانچہ اولاد اللہ کا رزق ہے, صحت اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, مال اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, آزادی اللہ کی دی ہوئی رزق ہے, نالج اور علم اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. خصوصاً حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں رزقاً حسناً وحی کو کہا گیا ہے, یعنی آیت سے قرآنی کی روشنی میں قرآن و سنت کا علم رزق حسن ہے. ہر وہ فرد جس کو اللہ نے رزق کی ان قسموں میں سے کوئی قسم بھی عطا فرمائی اسے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کا یہ دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق کے ان طبقات میں خرچ کرے جو اس رزق سے محروم ہیں. جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی وہ اپنی صحت کو ان کاموں میں کھپائیں کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا, خصوصاً قرآن و سنت کا علم دیا, یا کوئی مہارتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ اپنی ان مہارتوں کو ان لوگوں میں خاص طور پر صرف کریں جو کسی وجہ سے ان مہارتوں میں پیچھے رہ گئے. چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کے بانٹنے کا حکم دیا وہاں ایک اور نظام جو باضابطہ اور باقاعدہ طور پر مقرر کیا گیا وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. ہمارے ہاں رمضان مبارک کے مہینے میں چونکہ عموماً زکوٰۃ کی ادائیگی کا مزاج ہے, اس لیے ہمیشہ رمضان کا ایک خطبہ, رمضان کے ایک جمعے کا خطبہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہوتا ہے, تاکہ آپ حضرات کے علم میں زکوٰۃ کی مناسبت سے چند باتیں آ جائیں. چونکہ خطبہ ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے, لہذا جو مسائل آپ حضرات کے ذہنوں میں زکوٰۃ کے حوالے سے ہوں وہ آپ وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہا کریں, کیونکہ ہر آدمی کے مسائل یقیناً دوسرے سے قدرے مختلف ہو سکتے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے میں چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے آج ذکر کر رہا ہوں انہیں ذہن میں جگہ دینے کی بہت شدید ضرورت ہے. زکوٰۃ آپ جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے لغوی معنی طہارت, پاکیزگی, برکت اور بڑھوتری, یہ ان تمام معانی میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اس کے معنی طہارت کے ہیں, لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں, لغوی معنی برکت کے ہیں, بڑھ جانے کے ہیں, بڑھوتری اور اضافے کے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی مال کے باقی رہ جانے والے 97.5% کو پاک کر دیتی ہے, اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اسی طرح یہ زکوٰۃ مال میں اضافے کا حقیقی ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم عطا کرتے ہو ادا کرتے ہو وہ یقیناً تمہارے رزق میں اور مال میں اضافے کا ذریعہ ہے. اور اگر زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو یہی مال جو زکات کے طور پر دینا تھا نہ دینے کی وجہ سے باقی مال کے ضیاع کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلکت. مال زکات جس مال میں شامل رہ گیا وہ اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے، گویا اس مال کے لیے بھی نقصان دہ ہے جو بچا لیا گیا ہے. جو باقی زکات کی ادائیگی تو 2.5% ہے، لیکن باقی جو 97.5% مال ہے یہ زکات کا ادا نہ کرنا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اصطلاح شریعت میں زکات کے معنی اس طرح سے مذکور ہیں کہ ہی تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی بشرط قطع المنفعت عن المملک من کل وجہ للہ تعالی. مال کی مخصوص مقدار کا مالک ایسے مسلمان کو بنانا جو مستحق ہو، ہاشمی نہ ہو، اور یہ عملا خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو، اور مستحق کو ایسا مالک بنا دیا جائے کہ مالک بنانے والے کا مفاد اس مال سے مکمل طور پر ختم ہو جائے. مالک بنانے والے کا مفاد اس مال سے مکمل طور پر ختم ہو جائے اور زکات کا مال کسی مسلمان مستحق کی ملکیت میں چلا جائے. چنانچہ وہ تمام صورتیں کہ جن میں ملکیت میں نہیں جاتا، مثلا کسی میت کا کفن پہنا دینا، یا راستے میں کوئی کولر لگوا دینا، یا اسی طرح سے کسی ہسپتال میں کوئی مشینری خرید کر رکھوا دینا، یہ تمام صورتیں اپنی جگہ اچھی ہیں اور مبارک ہیں اور انہیں کرنا چاہیے، لیکن زکات ان مقامات پر اس لیے صرف نہیں ہوگی کہ اس میں کسی ضرورت مند کو مالک نہیں بنایا گیا. قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 32 مقامات پر زکات ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم میں 32 مقامات ایسے ہیں جہاں زکات اور نماز دونوں کا ذکر اکٹھے کیا گیا ہے. اور شرعاً زکات کا حکم یہ ہے کہ فہی فریضۃ محکمۃ یکفر جاحدہا، یہ ایسا مضبوط اور محکم فریضہ ہے کہ جس کا منکر کافر ہے، چونکہ وہ قرآن کریم کی صریح آیات کا انکار کر رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زکات، آپ میری طرف دیکھیں، آپ سے میں درخواست کروں گا، اے سی چلانے والے کو چلانے دیجیے، آپ میری طرف دیکھیں، آپ کے دیکھنے سے چلے گا نہیں. جس طرح سے توجہ بڑھ جاتی ہے آپ کی بھی اور میری بھی. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں زکات کا تو قائل ہوں، توجہ دیجیے بات پر، میں تسلیم کرتا ہوں کہ نماز اور زکات کا قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن نماز سے مراد صبح و شام یہ جملہ کہہ دینا ہے کہ یا اللہ ہماری خیر ہو، انسانوں کی خیر ہو، اور زکات سے مراد بستی اور آبادی کی گلیوں کا اور مکانوں کا اور راستوں کا صاف ستھرا رہنا ہے، جس معاشرے میں گلیاں بازار صاف ستھرے ہوں وہ سارا معاشرہ زکات دینے والا معاشرہ ہے، تو زکات اور صلات کے یہ معنی متعین کرنے والا فرق، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک امت کی اجتماعی رائے سے ہٹ کر رائے قائم کر رہا ہے، ایسا شخص زندیق کہلائے گا اور اس کی رائے امت کی اجماعی رائے نہیں ہوگی۔ وَيُقْتَلُ مَانِعُهَا، اسے روک رکھنے والے سے قتال کیا جائے گا۔ اسلامی ریاست ایسے شخص سے یا ایسے قبائل سے یا ایسے لوگوں سے قتال کرے گی جو اس کو اموال ظاہرہ میں روک رکھنے کے قائل ہو، جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکات کے ساتھ قتال کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زکات کی فرضیت کا حکم اوائل اسلام میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، جیسے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 یعنی سورہ مزمل کی آخری آیت میں ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز پابندی سے ادا کرو، زکات دو، اور اللہ تعالیٰ کو زکات کے علاوہ بھی قرض حسنہ دو، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں زکات کے علاوہ بھی خرچ کرو۔ وما تقدموا لانفسكم من خير، جو مال اپنے لیے تم آگے بھیجتے ہو، تجدوه عند الله، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً پاؤ گے، هو خيرا واعظم اجرا، صرف پاؤ گے ہی نہیں بلکہ اجر کے لحاظ سے بہت بہتر اور عظیم تر اجر اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں عطا فرمائے۔ یہ سورت قرآن کے نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھ لیں پھر میں شروع کرتا ہوں۔ یہ سورت نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی تیسری سورت ہے، یعنی ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ البتہ ابتدائے اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا مقدار خاص متعین نہیں تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے بچ رہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ نصابوں کا تعین اور مقدار زکات کی تفصیلات کا بیان ہجرت مدینہ کے بعد ہوا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورہ مومنون، سورہ نمل اور سورہ لقمان کی بالکل ابتدائی آیات میں اہل ایمان کی لازمی صفات کے طور پر زکات ادا کرنے کا ذکر ہے، لیکن مکی دور میں زکات کا مطلب ضرورت مندوں اور خیر کی دیگر راہوں میں خرچ کرنا تھا۔ نظام زکات کی تحدیدات یا لمیٹیشن، مثلا فرضیت کی شرائط کیا ہیں، اس کی مقدار کیا ہے، اس کے نصابات کیا ہیں اور مصارف زکات کی تفصیلات کیا ہیں، یہ سن 2 ہجری میں رمضان مبارک کر کے روزے فرض ہونے اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے بعد فرض ہونے، جبکہ سرکاری سطح پر اموال ظاہرہ میں زکات کی وصولی کا سرکاری نظام فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں قائم ہوا اور ریاست نے اس کا انتظام کرنے کی ذمہ داری خود اپنے کنٹرول میں سنبھالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے افراد مختلف علاقوں اور قبائل میں بھیجے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں معاشی ناہمواریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے دولت اور سرمایہ کی گردش کا حکم دیا ہے، یعنی اسلام دولت کے منجمد ہونے کو اور چند افراد میں محدود چند افراد کے ہاتھوں میں محدود ہو جانے کو قبول نہیں کرتا. یہ سرکولیشن آف ویلتھ کے نظریے کے پیچھے وجہ یہ بتائی ہے قرآن نے, سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ہے, کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ دولت سمٹ کر چند دولت مندوں کے ہاتھوں میں نہ گھومتی رہے بلکہ دولت گردش میں رہے اور زیادہ سے زیادہ افراد قوم کے ہاتھوں تک پہنچے. چنانچہ آپ دیکھیے وراثت کی تقسیم کا جو نظام قرآن کریم نے بیان کیا ہے, اگر اسے مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے تو جاگیردارانہ نظام خود بخود مٹ جاتا ہے. ایک شخص اگر 10 مربع کا بھی مالک ہے تو 3-4 نسلوں کے بعد اس کے ورثہ مربعوں کے نہیں ایکڑوں یا کنالوں کے ہی مالک رہ جاتے. اسی طرح پورے ملک میں دولت کے 40ویں حصے کی منصفانہ تقسیم مسلسل ہوتی رہے اور امیر طبقہ معاشرے کے کمزور افراد کو پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دینے کے لیے زکات کی ادائیگی کی روح کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا مقرر کرتا حصہ دولت سے نکالتا رہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ غربت کے تناسب میں کمی نہ آئے یا غربت ختم نہ ہو. یہ 5-5 روپے مسکینوں میں تقسیم کرنا زکات کا فرض تو شاید اس سے ادا ہو جائے گا, یقیناً شاید نہیں بلکہ ہو جائے گا, لیکن جو روح ہے زکات کے نظام کی وہ یقیناً طرف ہو جائے. ارشاد نبوی ہے, ذرا غور کیجیے اللہ کے حبیب کے فرمان پر, فرمایا ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم بقدر الذی یسع فقراءہم, اللہ تعالی نے مسلمان دولت مندوں پر ان کے اموال میں اس قدر حقوق عائد کر دیے ہیں جو ان کے فقراء کا فقر دور کرنے کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے, جنہوں نے ایک ترتیب ہے زکات کی, آپ دیکھیے معدنیات میں 5واں حصہ ہے یعنی 20%, معدنیات میں 5واں حصہ ہے یعنی 20%, جو بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ ہے یعنی 10%, جو ٹیوب ویل یا نہر کے ذریعے سے زمین سیراب ہوتی ہے اس میں سے 20واں حصہ ہے یعنی 5%, پہلا ہے 5واں حصہ یعنی جو معدنیات ہیں ان میں 5واں حصہ ہے یعنی 20%, بارش سے سیراب ہونے والی زمین میں 10واں حصہ ہے یعنی 10%, اور جو ٹیوب ویل یا نہر سے سیراب ہوتی ہے زمین اس میں زکات یعنی عشر 20واں حصہ ہے یعنی 5%, اور جو آپ محنت سے کماتے ہیں مال اس میں 40واں حصہ ہے یعنی 2.5%. ایک ترتیب ہے, فرمایا کہ مسلمان دولت مندوں پر ان کے اموال میں اس قدر حقوق عائد کر دیے گئے ہیں جو ان کے فقراء کا فقر دور کرنے کے لیے کافی. ولن یجحد الفقراء اذا جاءوا وعروا الا بما يصنع اغنياؤهم, فقراء بھوکے اور ننگے ہونے کی تکلیف اگر انہیں پیش آ رہی ہے تو وہ مالداروں کے بخل کی وجہ سے. معلوم ہوا مالدار نظام کے تحت زکات ادا نہیں کر رہے,
الا ان الله يحاسبهم حسابا شديدا، خبردار ایسے صاحب ثروت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کڑا حساب ہے۔ حضرت اللہ بن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس بخمس، پانچ چیزیں ہمارے معاشرے میں، پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے بدلے میں ہیں، پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے بدلے میں آتی ہیں۔ قیل یا رسول اللہ وما خمس بخمس، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ پانچ چیزیں کن پانچ چیزوں کے بدلے میں آتی ہیں، کون سی پانچ چیزیں ہیں جو پانچ چیزوں کے بدلے میں آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ما نقص قوم العهد الا سلط علیہم عدوهم، جب کسی قوم میں وعدے توڑنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، آج شکنی ان کے مزاج میں شامل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ دشمن کا خوف اور تسلط اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ وما حكموا بغير ما انزل الله الا فشار فيهم الموت، جب کوئی قوم قرآن و سنت کے خلاف عدالتی نظام کے تحت فیصلے کرتی ہے تو ان میں قتل و غارت کی صورت میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ انسان کو قتل کرنا لوگوں کے لیے معمولی بات بن جاتی ہے۔ وما منعوا الزکاۃ الا خبث عنهم المطر، جو قوم زکات کی ادائیگی روک دیتی ہے تو ان پر بارشوں کا بر وقت اور موزوں طور پر برسنا رک جاتا ہے، یا تو کبھی بہت شدید آ جائے گی کہ سیلاب آ جائے گا، یا بالکل رک جائے گی کہ قحط سالی ہو جائے گی۔ موسلا دھار اور بربر بارش ہو، یرسل علیکم مدرارا، وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ ولا تصف المکیال الا خبث عنهم النبات واخذوا بالسنین، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے کو پورا معاشرہ ہی اختیار کر لے، جہاں آپ جائیں، پیٹرول ڈلوانے کے لیے جائیں، سبزی لینے کے لیے جائیں، پھل لینے کے لیے جائیں، اشیاء لینے کے لیے جائیں، چھوٹی جگہ یا بڑی جگہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان سے پیداوار روک دی جاتی ہے اور قحط اور خشک سالی ان پر مسلط ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زکات ادا کرتے رہنا اور دائیں بائیں ادھر ادھر کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا، اسی میں ہماری بچت ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ما آتیتم من زکاتن تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو اللہ کی رضا کے لیے زکات دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، اور ایسا نہ کرنا، بخیلی سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد مالی فرائض ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، لوگ بخیلی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ مال کی بچت ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قیامت کے دن یہ سارا مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کعبے کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے، فلما رآنی قال هم الاقصرون ورب الکعبہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، یہ لوگ بہت نقصان میں جا رہے ہیں، بہت نقصان میں جا رہے ہیں۔ میں جا کر آپ کی خدمت میں بیٹھا اور فوراً اٹھ کر کھڑے ہو کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی من ہوں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انتہائی خسارے میں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، جن کو اللہ نے خوب مال دیا ہے وہ لوگ جو من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے وقتاً فوقتاً مال خرچ کرتے رہتے ہیں. وقلیل ما ہم، ہیں تو یہ تھوڑے لیکن یہ بچے رہیں گے، باقی سب کے سب خسارے گے. میں پوری حدیث بیان نہیں کر رہا. مال و دولت کی حیثیت میرے بزرگوں اور دوستوں انسانی معیشت میں وہی ہے جو خون کی بدن میں ہے، جو خون کی بدن میں ہے. خون گردش کرتا رہے تو انسانی زندگی چلتی رہتی ہے، اور اگر کلاٹ آ جائے تو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح مال کی گردش بھی معاشرے کو بہت سی خرابیوں سے بچاتی ہے. اور سن لیجئے، جو شخص اپنے برتن میں سے پانی نکالتا رہتا ہے اس کے ٹینک میں اوپر سے پانی آتا رہتا ہے، اور جو اپنے واٹر ٹینک میں سے پانی لینا چھوڑ دیتا ہے اوپر سے بھی پانی آنا بند ہو جاتا ہے، اور اس کا اپنا اس ٹینک میں موجود پانی بھی تحفظ زدہ ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے برتن، اپنے اس مال کو پاکیزہ اور جاری اور اس کو بابرکت رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو جاری رکھیے، کیونکہ جاری پانی پاک ہوا کرتا ہے اور جاری پانی صاف رہتا ہے. اسی طرح مال کی گردش بھی معاشرے کو بہت سی خرابیوں سے بچاتی ہے. حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات کفر انسان، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. مال کی گردش غریب کو بچاتی ہے کفر سے، اور مالداروں کی آزمائش میں انہیں سرخرو کرتی ہے. بلکہ بقول ایک بزرگ، زکات مسلمانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے، یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے، یہ مسلمانوں کا پروویڈنٹ فنڈ ہے، یہ مسلمان معاشرے کے معذوروں، بے روزگاروں، یتیموں، بیوگان اور ضرورت مندوں کا ذریعہ معاش ہے، بے روزگاری فنڈ ہے. زکات کا باضابطہ نظام مسلمانوں کو کل کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے. آج وہ اپنے سرمایہ سے 2.5% دے کر اللہ تعالیٰ کی انشورنس کمپنی میں اپنا بیمہ کرا لیتا ہے. کل کلا خدا نخواستہ یہ ضرورت مند ہوتا ہے تو یہ نظام جو پہلے سے موجود ہے وہ اس کی کفالت کرے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، زکات ٹیکس نہیں بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لیے عائد نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا تؤخذ من اغنیائهم، مسلمان معاشرے کے مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائهم، اور اسی مسلمان معاشرے کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی. اسلام نے زکات کی اس رقم کو خرچ کرنے کے لیے 8 حلقے بتائے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے کہ ٹیکس جو ہے وہ انکم پر ہوتا ہے، انکم ٹیکس. زکات بچت پر ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس بچت نہیں ہوئی تو آپ پر زکات نہیں ہے. حکومت کی طرف سے تجارت کے منافع اور مکانات کے کرایے پر جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ زکات میں سے ادا نہیں کیا جائے گا، زکات الگ سے ادا کرنا لازم ہے. انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکات ادا نہیں ہوتی، زکات کی ادائیگی الگ اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہے. اگر کوئی شخص، اب یہ ذرا میں چاہوں گا یہ چند مسائل ہیں جن پر آپ توجہ دیں، اگر کوئی شخص زکات نہیں دیتا تو اسلامی حکومت اسے زکات دینے کا حکم دے گی، قید تک کرے گی، لیکن جبرن مال قرض نہیں کیا جا سکتا. یا محلے میں کوئی کمیٹی ایسی ہے تو وہ جبرن کسی کا مال اس سے چھین نہیں سکتی، کیونکہ زکات کی ادائیگی سے پہلے نیت ضروری ہے، اور جبرن لیے گئے مال میں ہو سکتا ہے کہ مال دینے والے کی نیت موجود ہی نہ ہو. اسلامی حکومت اموال ظاہرہ جیسے کارخانوں اور ملوں میں تیار ہونے والا مال یا مال تجارت جو دکان میں پڑا ہے یا بینک میں جو سود فرمایا ہے اس کی زکات وصول کرنے کا اختیار رکھتی ہے. اموال باطنہ جیسے سونا چاندی اور گھروں میں موجود نقدی, اس کی زکات لوگ خود دیں گے. لیکن اگر خطرہ ہو کہ نظام حکومت دیانتدارانہ طور پر دیانتدارانہ بنیادوں پر کام نہیں کر رہا اور اموال ظاہرہ میں جو زکات وصول کرتا ہے اس کا صحیح مصرف تک پہنچنا ممکن نہیں رہا ہے, تو ان اموال ظاہرہ کی زکات بھی خود ادا کرنا درست ہے. اب ذرا دھیان دیجئے, زکات کب فرض ہوتی ہے؟ پہلی شرط یہ کہ بالغ ہو اور بلوغت کی علامات ظاہر ہونے سے آدمی بالغ ہو جاتا ہے, اور اگر بلوغت کی علامات ظاہر نہ ہوں تو 15 سال کا بچہ بالغ قرار پائے. بلوغت سے پہلے کسی کو وراثت میں مال ملا تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوا اس پر زکات فرض نہیں. عاقل ہو دیوانے پر جو مکمل طور پر مقبوط الحواس ہے اس پر زکات فرض نہیں. مال بقدر نصاب ہو, ملکیت اور قبضہ دونوں ہوں, مال ضروریات اصلیہ سے زائد ہو, پہلی مرتبہ صاحب نصاب بننے کے بعد سال گزر گیا ہو. ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں, میں یہ بات عرض کروں گا. 4 چیزوں پر زکات فرض ہوتی ہے: نقد سرمایہ, سونا اور چاندی, خاص کسی حالت میں ہوں کیونکہ ان میں نقدیت پائی جاتی ہے, نقدیت سمنیت سرمایہ کا ہونا پایا جاتا ہے, لہذا یہ جیولری کی صورت میں ہوں کسی صورت میں بھی ہوں ان پر زکات فرض ہے. اور چوتھے مال تجارت, زکات کی ادائیگی سے پہلے یا ادائیگی کے وقت نیت ضروری ہے. اگر بلا نیت غریب کو دے دیا, بلا نیت دے دیا اور پھر یاد آیا کہ میں یہ زکات دینا چاہ رہا ہوں, تو اس کے خرچ کرنے سے پہلے پہلے اگر نیت زکات کی کر لی تو زکات ادا ہو جائے گی, اور اگر وہ خرچ کر چکا ہے تو اب اس مال کو بطور زکات شمار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سابقہ قرض, کسی کو قرض دے رکھا ہے تو اس کو وہ قرض لوٹاتا نہیں, تو آپ کہیں چلو میں زکات کی نیت میں اسے معاف کرتا ہوں, یہ زکات ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ زکات دینے سے پہلے یا زکات دیتے وقت نیت شرط ہے. جسے دی جا رہی ہے زکات اسے بتانا ضروری نہیں, بلکہ ہبا کہہ کر یا صدقہ کہہ کر یا ہدیہ کہہ کر یا عیدی کہہ کر, یا اگر خطرہ ہے کہ یہ بس دھور بنا لے گا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, تو قرض کہہ کر بھی اس کو دی جا سکتی ہے زکات, لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی نیت زکات دینے کی. کسی غریب کو یہ مسئلہ ذرا دھیان سے سن لیجئے, کسی غریب کو بتلائے بغیر زکات میں سے اس کا قرض ادا کر دیا تو زکات ادا نہیں ہوگی, اس کی اجازت سے ادا کیا تو زکات ادا ہو جائے گی. غریب کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں تمہارا قرض زکات کی مد سے ادا کر رہا ہوں, صرف ادائیگی قرض کی اجازت لے لینا کافی. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, استعمال کی کوئی چیز کسی نے استعمال کے لیے خریدی مگر خریدتے ہوئے دل میں یہ نیت بھی رکھ لی کہ اگر اچھا منافع مل گیا تو اسے فروخت کر دوں گا, جیسے گاڑی وغیرہ ہے, تو وہ اس نیت کی وجہ سے یہ مال تجارت قرار نہیں پائے گا. مال تجارت وہ ہے جو خریدا ہی بیچنے کے لیے گیا ہو, جو خریدا ہی اس لیے گیا ہو کہ اسے میں بیچوں گا, منافع ملے گا, جب بھی ملے گا میں بیچوں گا. اسی طرح ہبا وراثت صدقہ کا مالک بنتے ہی تجارت کی اگر نیت کر لی تو جب تک عملاً تجارت شروع نہیں کی تب تک یہ مال تجارت نہیں ہوگا. زکوٰۃ ہجری سال کے حساب سے دینا لازم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قمری سال 354 دنوں کا ہوتا ہے اور شمسی سال 365 دنوں کا ہوتا ہے. زکوٰۃ قمری مہینوں کے حساب سے دی جائے گی نہ کہ شمسی مہینوں سے. پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے. پیشگی ادا کرنا کہ میں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی قسط وار ہر مہینے 10,000 20,000 15,000 5,000 اور جب میرا وہ مہینہ آیا جس میں میں زکوٰۃ ہمیشہ دیتا ہوں تو اب میں نے ٹوٹل کیا کہ پچھلی میں نے اتنی رقم دے چکا ہوں اور مزید اتنی باقی ہے تو جو باقی ہے وہ دے کر زکوٰۃ کے فرض سے سبکدوش ہو جائے. اگر تاخیر ضرورت کرنی پڑے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن کوئی نہ کوئی تاریخ پھر بھی مقرر کر لے اور اس تاریخ میں بھی اگر کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں. اگر صاحب نصاب بننے کی تاریخ یاد نہ ہو صاحب نصاب بننے کی تاریخ یاد نہ ہو یا پہلے دھیان ہی نہیں اس طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب گمان غالب کے تحت خود ہی قمری مہینے کی کوئی تاریخ مقرر کر لیں. مثلا اگر کسی نے یکم رمضان مقرر کر لی ہے تو بس وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس پر ذہن میں رکھیں. اگلی بات سمجھیے سارا سال اگر سرمایہ نصاب سے کم نہ ہوا ہو تو درمیانی اتار چڑھاؤ کا کوئی لحاظ نہیں. گراف اوپر جائے نیچے آئے بشرطے کے نصاب سے کم نہ ہو. نصاب سے کم اگر ہو گیا تو پھر تو لازمی بات ہے وہ صاحب نصاب ہی نہ رہا. سال کے ختم ہونے پر جتنا سرمایہ اور مال تجارت موجود ہے اس سب پر زکوٰۃ ہو چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو. چاہے ایک دن پہلے آپ کے پاس سرمایہ آیا ہے وہ اس میں شامل ہوگا اور ایک دن پہلے خرچ ہوا ہے تو وہ شامل نہیں ہوگا چاہے سارا سال ہی پڑا رہا. سونا 87.479 گرام یعنی 7.5 تولے سونا اور چاندی 612.35 گرام بشرطے کہ صرف سونا ہو یا صرف چاندی. لیکن اگر کسی کے پاس مال تجارت بھی ہے نقدی ہے سونا ہے چاندی ہے تو سب کا مجموعہ چاندی کے وزن کے برابر یا چاندی کے نصاب کے برابر قیمت والا بن جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اس دفعہ غالباً 52,000 روپے نصاب اناؤنس ہوا ہے. اگر گھر والے اہل خانہ گھر کے مالک نے اہل خانہ کو اجازت دے رکھی ہے کہ تم زکوٰۃ دے سکتے ہو تو گھر کا کوئی فرد مستحق کے آ جانے پر اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے دیتا ہے تو گھر کے مالک کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مرحوم خاوند کی بیوہ اس پر مرحوم کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. مرحوم کی زکوٰۃ جو مرحوم کے ذمے تھی وہ اس پر لازم نہیں ہے. اگر وہ مرحوم وصیت کر گیا تو ایک تہائی مال میں سے 1/3 مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. البتہ بالغ ورثہ ہیں سارے اور وہ سارے مل کر راضی ہیں کہ اس کے ذمے جو قرض ہے اور زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو تو پھر وہ سارا مال بھی اس میں صرف ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. خدا نخواستہ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے مال چوری ہو گیا تو اگر سارا مال چوری ہو گیا تو ساری زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی. خدا یہ بات ذرا سمجھیے سال پورے ہونے پر کسی نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تب بھی اس پر پھر زکوٰۃ معاف ہو گئی. کسی نے شوقیہ پرانے ٹکٹ جمع کر رکھے ہو پاؤنڈ کی بات نہیں کر رہا میں یا ڈالر کی بات نہیں کر رہا. لوگوں نے اگر ایسے رکھے ہوئے ہیں تو ان پر تو ہر سال زکوٰۃ ہوگی. ٹکٹ اگر کسی نے پرانے رکھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ 2 روپے کا والا 2 روپے میں بکے ہو سکتا ہے 2,000 میں بک جائے. اس کو مال نہیں قرار دیا گیا، جب فروخت ہو تو حاصل شدہ رقم دوسرے سرمایہ میں ملا کر زکات دیں گے، مکان تعمیر کرنے کے لیے جمع شدہ سرمایہ، بہن یا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے یا حج یا عمرہ کرنے کے لیے جمع شدہ سرمایہ، اس پر زکات ادا کرنا فرض ہے. عورت کا مملوکہ اور مقبوضہ مال، یعنی عورت کا اپنی ملکیت اور اپنے قبضے میں مال ہو تو اس کی زکات بھی عورت کے ذمے ہے. خاوند بیوی کے کہنے پر دے دے تب بھی جائز ہے، خاوند سے لے کر دے دے تب بھی جائز ہے، اور ماہانہ خرچ سے بچا بچا کر دے دے تب بھی جائز ہے، ورنہ زیور بیچ کر اس کی زکات ادا کرے. لڑکی کے لیے کسی نے زیور بنا کے رکھا ہے تو اگر تو اس کی ملکیت میں واقعاً دے دیا ہے تو بالغ ہونے تک زکات نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر بچی پر بھی زکات لازم ہو جائے گی. اور جو سامان اس کے لیے خرید کر رکھا ہے شادی میں دینے کے لیے، اس پر زکات نہیں ہے. کسی عیال دار ضرورت مند کو اتنی رقم بیک مشت دے دینا کہ اس کے بال بچوں میں سے ہر ایک صاحب نصاب نہ بنے، خاصی رقم اس کو دے دینا تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر لے، اور اگلے سال زکات اگر دینے والا نہ بنے تو کم از کم لینے والوں کی فہرست میں سے نکل جائے، یہ جائز. شیئر کی موجودہ مالیت پریزنٹ ویلیو اور تجارت کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ یا ایک سے زائد پلاٹ کی پریزنٹ ویلیو پر زکات ہوگی. جو پلازا یا دکان آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس کی مالیت پر نہیں، کرایہ جو آ رہا ہے وہ اگر جمع ہو جاتا ہے تو اس کو دیگر سرمایہ میں شامل کر کے، جتنا خرچ ہو گیا ہے خرچ ہو گیا ہے، باقی سرمایہ میں شامل کر کے اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اس پر زکات ہے. مسائل چونکہ بہت سے ہیں لیکن وقت محدود ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنہیں ضرورت ہو، ہم نے ایک پرفارما اس کے لیے گائیڈنس کے لیے بنایا ہے، وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جس میں مسائل زکات سمجھنے اور ادا کرنے کی بہترین رہنمائی موجود ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.